درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. عجل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے خاص معارف سے، حقائق سے آگاہ فرمایا ہے. روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ شب جمعہ کی فضیلت کو غیر نہیں جان سکیں، وہ لوگ شب جمعہ سے محروم رہ گئے. خداوند مختار نے ہمیں حب اہل بیت کے صدقے میں ایسے حقائق بتائے جن میں دنیا کے دوسرے لوگ بے خبر رہ گئے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں سید الشہداء کے نام پر بیٹھنا نصیب کیا، جو بچوں کا ابتدائی ترین زمانہ ہے وہ سید الشہداء کی محبت کے اندر صرف ہوتا. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ان محبتوں کے صدقے میں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. وعجل فرج. دین مبین نے انسان کے ہر پہلو کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. معمولی ترین انسان کی عادتوں سے لے کر اہم ترین شخصیت کے اجزاء تک، کھانا کھانے لگے تو کس ہاتھ سے کھانا کھائے، پانی کیسے پیئے. ظاہر ہے کہ یہ بہت طبیعی اور بہت نیچرل ہے کہ انسان کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، سوئے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا. دین نے اس کے بارے میں ہدایتیں دی ہیں. ان ہدایتوں کا مقصد کیا ہے؟ شاید ظاہری طور پر ہمیں یہ لگے کہ ان کا تعلق صرف جسم سے ہے. مثلا سیدھے ہاتھ سے کھائے گا تو کیا ہوگا، الٹے ہاتھ سے کھائے گا تو کیا ہوگا، پانی اگر 3 گھونٹ میں نہیں پیے گا شاید جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس کی گہرائی کتنی ہے. آہستہ آہستہ کچھ چیزیں کم سے کم جسم کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ بھائی اگر دین مبین کہتا ہے کہ آپ اس کام کو اس طریقے سے کرو تو آپ کی فلاں بھلائی حاصل ہو جائے گی. جسم کی سطح پہ ہمیں پتہ چل گیا, نہیں معلوم روح پہ اس کا اثر کیا ہے. مثلا یہ جو پانی وضو میں ہم ڈال رہے ہیں چہرے کے اوپر, سمجھ میں آتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے, لیکن پانی چہرے کے اوپر ڈالوں تو روح پہ کیا اثر پڑے گا, حقیقت یہ کہ ہمیں نہیں معلوم. ہاں اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں جو وضو سے منسوب ہیں کہ جب چہرے پہ پانی ڈالے تو یہ کہے, ان دعاؤں کا تعلق روح سے ہے. اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجو ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجو, اے خدایا میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے جب کچھ چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے, اور اس دن سیاہ نہ کر جب کچھ چہرے نورانی ہو رہے ہوں گے. اب یہ جو نورانی اور سیاہ ہونا ہے اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق روح سے ہے. اب یہ جو ہم پانی چہرے پہ ڈال رہے ہیں کیا اس سے ہماری روح پر بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ شاید پڑتا ہو, یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ پڑتا ہوگا, میکینزم ہمیں نہیں پتا, طریقہ کار ہمیں نہیں پتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے, ہمیں اس دنیا کے بارے میں نہیں پتا اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہی شب جمعہ ہے, ہمارے لیے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ شب جمعہ ہے یا بدھ کی رات ہے یا پیر کی رات ہے یا اتوار کی رات ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. مثلا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب شب جمعہ ہوتا ہے تو اس گھرانے کے مرحومین کی ارواح بھی گھر پہ آتی ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی نیک کام انجام دے دے, شاید ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ صرف مثال ہے, تشبیہ ہے, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ نہیں کچھ تعلق حقائق سے بھی ہے, کچھ حقیقتیں بھی ہیں یہاں پر. مثلا اگر شب جمعہ اور شب اتوار ایک ہی ہوتی تو شب جمعہ کے اتنے مستحبات کیوں ہیں پھر؟ کچھ تو فرق ہوگا. اور یہ خوش نصیبی الحمدللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کے صدقے میں مل گئی ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو کچھ سمجھ میں آ گیا ہے, جتنا کچھ سمجھ میں آ گیا ہے, کچھ تو کر دیں, کچھ تو عمل کر لیں. مثال کے طور پر مستحب ہے دعائے کمیل پڑھے, مستحب ہے یہ کام کرے, مستحب ہے فلاں نماز پڑھے. چلو فرض کر لیتا ہوں کوئی آدمی کہے بھائی میں نہیں کر سکا, نہیں کر سکا ان اعمال کو, تو میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے نہیں کر سکے, کچھ کر کے دکھاؤ. مثلا سونے سے پہلے کوئی قرآن کی تلاوت کر دوں, شب جمعہ ہے, دعائے کمیل مستحب تھی, کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں, کوشش کرو کہ پڑھو, نہیں پڑھ سکے کوئی اور کام کر لو, سورہ دہر پڑھ لو, کوئی اور سورہ پڑھ لو, کوئی خاص کام کر لیں. خاص کام کر لیں تو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ کم سے کم اتنا ہوگا ہم قیامت کے دن شب جمعہ نظر انداز کرنے والوں میں تو نہیں کہلائیں گے نا, کم سے کم اتنا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بھی اپنے امام کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں شب جمعہ پر توجہ دیتے تھے. ہاں کچھ لوگ زیادہ توجہ دیتے تھے, کچھ لوگ کم توجہ دیتے تھے, لیکن یہ بھی توجہ دیتے تھے. تو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنے آپ کو نسبتاً بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور اب یہ ہے کہ کوئی اس کو عادت بنا لے تو بہت ہی اچھا ہے. مثلا کل کا دن صبح جمعہ کیا کیا چیزیں مستحب ہیں آپ اپنے ذہن میں دہرا لیجئے. آپ کو سب الحمدللہ رب العالمین برسوں سے سن رہے ہیں کہ یہ سب مستحب ہے, دعائے ندبہ مستحب ہے. مثلا زیارت امام وقت مستحب ہیں, متعدد زیارتیں موجود ہیں, آپ ایک زیارت آپ لے لیجئے, اپنا دستور بنا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہر روز نہیں کر سکتا تھا یہ زیارت. مثلا زیارت آل یاسین بہت مشہور ہے, حضرت اللہ بہجت بہت اصرار کرتے تھے زیارت آل یاسین کے اوپر. اب یہ وہ زیارت ہے جو ہمارے یہاں پہلے مشہور نہیں تھی, الحمدللہ اب ان بزرگوں سے سن سن کر ان کی شاید الہی سانسوں کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا. تو مثلا یہ مشہور ہے, وہ تاکید فرماتے تھے ہر روز پڑھو. مثلا کوئی کہے میں ہر روز نہیں پڑھ سکتا, جمعہ جمعہ پڑھ لو, صبح جمعہ پڑھ لو, اس کو شب جمعہ پڑھ لو زیارت آل یاسین. اس طرح کچھ نہ کچھ کریں. کیوں؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, شاید کبھی وقت نہیں آئے گا کہ کہ مثال کے طور پر میں کہوں میں اپنی پوری زندگی عبادتوں کے لیے وقف کروں گا، جس معنی میں لوگ کہتے ہیں وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، سارے کام کاج چھوڑ کے عبادت کرنا شروع کر دے، اہل بیت پسند بھی نہیں کرتے تھے. ایک عجیب روایت اس سلسلے میں دیکھی، میں موضوع کی طرف آؤں گا، شب جمعہ کا تذکرہ بیچ میں تھا تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بھی اثر دکھائیں شب جمعہ پر، تو پھر آپ بھی کچھ کریں گے انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے. شب جمعہ زیارت سید الشہداء مستحب ہے، شب جمعہ مستحب ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ مجلس کے بعد بھی زیارت پڑھیں گے تو یوں ہی سوچ لیجیے گا جیسے آپ شب جمعہ کربلا میں کھڑے. دل کو نزدیک لے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی زیارت پڑھیں گے نا مجلس کے بعد، جب پڑھنے لگیں یوں سوچیے گا کربلا کے سامنے کھڑے اور مولا سے کہے گا مولا شب جمعہ ہوتا تو آپ کے روزے پہ جاتے، آپ کی زری کو پکڑتے. نہیں کر سکتے، دور سے سلام کر رہے، دور سے ہمارا سلام قبول کر رہے. انشاءاللہ شب جمعہ میں آپ کا سلام بھی قبول ہو، ہمارا سلام بھی قبول ہو، اور خدا ان سلاموں کے صدقے میں، محبتوں کے صدقے میں امام کے راستے پہ چلائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمیں امام کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر. صلی اللہ تو عجل فرق. زیارت کے حوالے سے کچھ عرض کر رہا تھا جو شاید میں کہا کہ میں عرض کروں گا لیکن میں ذہن سے نکل گیا کہ کیا تھا، تو اب میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ عجل فرق. مختصر جو عرض تھی وہ معنویت کے حوالے سے تھی، روح کو زندہ کیسے رکھا جائے. جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا ہی حرکت کر لینا تو روح مرے گی نہیں، انشاءاللہ نہیں مرے گی ہماری روح، حب اہل بیت کے صدقے میں روح ہمیشہ زندہ رہے گی. لیکن کبھی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاؤن فال آ جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے عبادتوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک دم سے معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے. تو اگر انسان اتنا کر لے جب خرابی کا ٹائم آ رہا ہے، تسلیم نہ ہو، شیطان کے سامنے سر نہ جھکائے. ٹھیک ہے پہلے نماز شب دو گھنٹے میں پڑھتا تھا، ابھی نماز شب پڑھنا بہت مشکل ہو گیا. پہلے دعا کمل بہت رو رو کے پڑھتا تھا، ابھی گریہ نہیں آتا ہے. کیا کرے، سب چھوڑ دے؟ نہیں، سب نہ چھوڑے. تو ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی پہلے بہت مزہ آتا تھا، ابھی مزہ نہیں آ رہا. تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں، مزہ بھی نہیں آئے، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہو، کوشش جاری رکھو. عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا ہی لے گا. اور مسئلہ یہ نا کہ یہ اللہ کا در ہے. بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں خدا کے سامنے کہوں گا خدایا اگر مزہ آتا نا تو میں بہت کرتا، ابھی مجھے مزہ نہیں آ رہا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں گا کہاں. ٹھیک ہے مزہ نہیں آ رہا نا، میں تیرے در پر ہوں، کیوں جاؤں اور کہاں جاؤں. کچھ نہ کچھ محنت کرے، کچھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کچھ عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے، کہے خدا سے کہ بھائی میں قبول کرتا ہوں میں نے گناہ کیا ہوگا، یہ جو مجھ سے مزہ چھنا ہے، لذت چھنی ہے، تو دینا چاہتا تھا، میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا نا، اس کی وجہ سے مجھ سے چھن گیا. تو پھر خدا سے یہ بھی کہے کہ خدا ٹھیک ہے میں گناہ گار صحیح، لیکن کیا میں تیرا در چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہوں؟ کیا کہاں جاؤں؟ میری زندگی تیرے پاس، میری موت تیرے پاس، میرا اٹھنا بیٹھنا تیری طرف، سب کچھ وہیں پر ہے، کہاں جاؤں گا میں؟ اپنے آپ کو سمجھائے کہ ٹھیک ہے نہیں مزہ آتا تو میں کیا کروں، کہ خدا سے رشتے توڑ لوں گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے خدا سے التجا کرنی چاہیے، شب جمعہ ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، خدا نے مطالعہ کے سامنے کیا ہے گڑ گڑائے کہ بھائی مجھے کرنا ہے. اس کو ہم معنویت کہتے ہیں، اس کو ہم اسپرچویلٹی کہتے ہیں. معنویت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک دعا کی کتاب لیتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے، یا مثلا اس نے رٹ لی ہے بغیر توجہ کے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے. چلو یہ بھی کوئی پڑھ لے برا نہیں ہے، مثلا بلا وجہ میں وقت ادھر ادھر ضائع کرتا ہے، بہت اچھا ہے کہ آیتیں پڑھے، دعا پڑھے، اچھی بات ہے. لیکن وہ جو اصلی معنویت ہے وہ بلا توجہ پڑھنا نہیں ہے، وہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رابطہ بنانا ہے. اب اسی معاملے کو اگر تربیت اولاد کے اندر لے لیں، تربیت کے معاملے میں لے لیں، جو ہم بھی موضوع عرض کر رہے ہیں بار بار، اولاد کو معنویت کیسے سکھائیں؟ مشکل کام ہے واقعا کہ مثلا میں نے خود اپنی زندگی میں نہیں معلوم کتنے سالوں کے بعد دعائے کمیل شروع کی ہوگی جو مجھے کچھ دعائے کمیل سے مزہ آیا ہو. اب میرا بچہ چھوٹا ہے مثال کے طور پر, میں اس سے کہتا ہوں دعائے کمیل پڑھے, ظاہر اسے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ باتیں, تو میں کیا کروں کہ اس کو تھوڑی بہت معنویت آ جائے. پہلے اسٹیپ میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, کوشش کریں بچے کو اللہ کی محبت سمجھ میں آنا شروع ہو. پہلے اسٹیپ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر بچے کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے کچھ کر رہا ہے, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس کی ماں اس کے لیے کچھ کر رہی ہے, لیکن وہ نہیں سمجھ پاتا امام وقت اس کے لیے کیا کر رہا ہے, وہ نہیں سمجھ پاتا. آپ کو سمجھانا پڑے گا. اس کو نہیں سمجھ میں آتا خدا اس کے لیے کیا کر رہا ہے, آپ کو اور مجھے سمجھانا پڑے گا. اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے جب ہم بچوں سے خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, تو معمولاً سزا والی باتیں زیادہ کر دیتے ہیں, اگر یہ کرو گے نا تو خدا آگ میں جلائے گا. یعنی خدا کا تصور اتنا سخت وحشت ناک بنا دیتے ہیں کہ وہ انسان بجائے یہ کہ خدا سے محبت کرے, خدا سے اس کی نعوذ باللہ سزاؤں کے خوف سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے. خشیت نہیں آتی, خوف آتا ہے صرف. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو محبت دکھائیں, اللہ کی محبت کے بارے میں بتائیں. تو میں معمولاً یہ سوچتا ہوں جب ہم بچوں سے خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شاید کم ایسے والدین ہوں گے جو محبت سکھاتے ہوں گے, زیادہ تر سختی سکھاتے ہیں. مثلا یہ کر لو کیوں, خدا کا حکم ہے, وہ صحیح خدا کا حکم ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے, دل کڑا کے وہ جناب اس کو پسند نہیں بھی آ رہا تو کہتا ہے ٹھیک ہے خدا کا حکم ہے میں کر لیتا ہوں, نہیں کروں گا تو کیا ہوگا, خدا جہنم میں ڈال دے گا, خدا یہ کر دے گا, خدا وہ کر دے گا, دھمکیوں میں دھمکیاں. اس طرح تھوڑی خدا کی محبت آتی ہے. خدا کی محبت آتی ہے جب اس کو کوئی انعام دینا ہو, جب اسے کوئی محبتیں دینی ہو تو اس کو بتایا جائے بھائی خدا کی طرف سے. اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے اندر جذبہ بنے اور دعاؤں کا بھی سہارا لے, تمام عبادتوں کی طرف جائے. تربیت کے موضوع کو عرض کر رہے تھے ہم نے کل, ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اس کو دہراتے ہوئے مزید آرائش پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل اور پرسوں دو دن کی محنت سے ہم نے ایک پوائنٹ عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ انسان کے اندر کس مرحلے پہ کام کریں تو ہم کہیں گے یہ بنیادی کام ہوا, اور اگر اس مرحلے کے اوپر بچے کو ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے, صحیح فکر دینے میں کامیاب ہو گئے, تو بعد کی چیزیں سنبھالنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے بھی آسان ہوگا, ہمارے لیے بھی آسان ہوگا, کہیں اور بھی جائے گا تو ہمیں مشکل کم آئے گی. تو ہم نے عرض کیا عبادات کا ظاہر یہ ایک مرحلہ ہے, عبادات کے پیچھے فکر ایک مرحلہ ہے, اخلاقیات ایک اور مرحلہ ہے, عقائد ایک اور مرحلہ, ان عقائد کے پیچھے طرز فکر. ہم نے کہا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے, سوچنے کا طریقہ کار. اس سوچنے کے طریقہ کار کے ساتھ دو باتیں اور عرض ہوئیں. نمبر ایک, حقیقت کے سامنے تسلیم کرنا کہ بھئی اگر حق ہے تو مان لو, اگر واقعا یہ صحیح ہے تو تسلیم کرو. پھر تیسرا مرحلہ تھا تسلیم کرنے کے بعد اس حق کے اوپر عمل کرنا. بس تین بنیادی ترین مرحلے آ گئے, سوچنا سمجھنا, حق کو قبول کرنا, حق کے اوپر عمل کرنا. اچھا اب یہاں پہ مشکل کہاں پہ آئے گی, بس ہم نے بچے کو حق کی ایک بات سمجھائی کہ بھئی حق کو مان لینا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے, حق پہ عمل کرنا چاہیے. اب دو جگہوں کا تعارض بچے کے اندر آئے گا, ٹکراؤ بچے کے اندر آئے گا. وہ کہاں, آپ گھر کے اندر ہیں, آپ بچے کو ساری چیزیں سمجھا رہے ہوں گے, آئیڈیل کنڈیشن میں کہہ رہا ہوں. تعارض کہاں آئے گا, وہ باہر دیکھے گا جن لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ احترام کرو, ان کے اندر وہ نہیں دیکھے گا, اب مشکل کھڑی ہوگی. اس سے بدتر یہ ہوگا کہ جو سمجھا رہا ہے اس کے اندر بھی نہ ہو, وہ تو خیر بہت مشکل ہو جائے گی. پھر مثلا میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی حق مان لیا کرو, نعوذ باللہ وہ کبھی دیکھے کہ فلاں جگہ کے اوپر میرے والد کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ سچ کس کے ساتھ ہے, پھر بھی ساتھ نہیں دیا, پھر تو بہت تباہ کن ہو جائے گا اس بیچارے کے لیے. لیکن میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں, اس نے سمجھ لیا, وہ گھر سے باہر نکلا, نہیں معلوم کس کس سے ملا جن کا مجھ سے تعلق ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کا احترام کرنا ہے, دیکھتا ہے وہ صفت ان کے اندر نہیں ہے. اب کیا کریں, बिल्कुल प्रैक्टिकली। मसलन वो घर आया और उसने कहा कि बाबा आपने तो ये कहा था, लेकिन वो जो चचा है ना वो ये नहीं है, अब क्या करना है इसके साथ। उसने कहा आपने फला कहा था, नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसे में मिसाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि मसलन खुद दादा ऐसे नहीं है, अब क्या होगा। अब यहां पे खुदा ना करे जरा सी गलती की तो फिर एक और मुसीबत आएगी, उसके नजर में रिश्तों का एहतराम खत्म हो जाएगा। वो क्या हुआ, मैंने उससे कहा कि देखो बेटा ऐसे करना होता है, उसे जाके बाहर देखा कि नहीं कर रहे, आगे आकर मैं उससे कहूं बेटा ये सब गलत है, ये सब गलत है, हम सही हैं, बस बात तो सही है कि भाई तुम सही कर रहे हो और ये बाकी जितने कर रहे हैं ना ये सब गलत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है इसका। बच्चे के जहन में बात बैठ जाएगी कि अतराफ में जितने लोग हैं ना इनमें से कोई काबिल एतमाद नहीं है, ये सब बुरे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह ताला। अब इसका हल किस तरीके से किया जाए। अब यहां पे जो हल आएगा वो एक और हल आएगा और उसको थोड़ा सा तरीके से हमें समझना होगा और इसमें गलती को भी माइनस करना होगा कि ऐसा ना हो कि हम समझ रहे हैं कि हम मुनाफिकत सिखा दें। यानी मुनाफिकत क्या, उससे कहें कि जो लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और तुमने इनको कहना नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, ये एक मुनाफिकत बन जाएगी। फिर क्या हम उससे कहेंगे देखो ये जो जितने लोग कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं, तो बच्चा कभी उनके सामने कहे कि बाबा आप ये चचा फला गलती क्यों करते हैं आप, तो अब मैं उसको कहूं कि बेटा मैंने तुमको बताया था वो गलत कर रहे हैं लेकिन तुमने नहीं कहना है, ये क्या हो जाएगा, फिर मुनाफिकत हो जाएगी। वो क्या कहे मुझे मुनाफिकत सिखा दी, यानी एंड में जाकर ये सीख जाएगा वो, ये नहीं सिखाना है। अब इसको किस तरीके से डील करना है, यहां पर एक और चैप्टर खोलना पड़ेगा, मैं कॉम्प्लिकेशन अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, एक और चैप्टर खोलेगा। वो क्या खोलेगा, वो ये कि लोगों को तमाम तर दर्जात पर कमजोरी और ताकत के साथ हमें एहतराम देना होता है, एहतराम देना होता है। मैं इसकी मिसाल अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाह के नबी को सोचें जो अपने असहाब के दरमियान बैठे हों, अल्लाह के नबी इनके गुनाहों को और अच्छाइयों को जानते हैं या नहीं जानते हैं, खतन जानते हैं। उनकी जात से मुकायसा करें तो कोई है जिसने गुनाह ना किया हो, सबने किए, तो एहतराम क्यों करते हैं, फिर सलाम का जवाब क्यों देते हैं। मसलन मैं अपने आप को ले लेता हूं, आप भी अपने आप को ले सकते हैं, हम अपने इमाम से दुआ करते हैं, हम अपने इमाम को सलाम करते हैं, सईदुल शोहदा को सलाम करते हैं, सईदुल शोहदा को मेरी गलतियां नहीं पता, उनको मेरे गुनाह नहीं पता, तो क्या यूं सोचूं कि जब सईदुल शोहदा मुझे मिले नाऊज़ु बिल्लाह ताला तो मेरे साथ बेहतरामी कर देंगे, नाऊज़ु बिल्लाह मुझे जलील करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, सिखाएंगे कि मैं उसको छोड़ूं, जिल्लत नहीं देंगे। क्यों, हर इंसान की कैपेसिटी है, हर इंसान को ग्राउंड देना होता है। अल्लाह के नबी अगर ये देखते ना कि इसने ये गुनाह किया है इसको सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत बुरा आदमी है, तो फिर तो किसी काफिर को मुसलमान होना ही नहीं था, अल्लाह के नबी को सबको भगा देना चाहिए था। हत्ता अगर कोई ये सोचे ना मसलन इसने गुनाह किया, अल्लाह के नबी ने उसको हिदायत दी, वो मुसलमान हो गया, तो क्या 100% काम सही हो गए होंगे, नहीं सही नहीं होंगे, कुछ अभी भी गलतियां होंगी, तो अल्लाह के नबी ने क्यों कबूल किया, क्या अल्लाह के नबी दूसरों पे जबर करके कहेंगे कि सही करें, नहीं, इसी हद में कबूल कर रहे हैं, आपको भी और मुझे भी तो कबूल किया हुआ है, अपनी जिंदगी में भी कबूल करते थे। ये वो पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमारी गलतियां कोताहियां सब जानते थे फिर भी हमें कबूल कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कबूल कर रहे, हम दूसरों को क्यों कबूल नहीं करते। अगर मुझे किसी की एक गलती पता चल जाए मैं अगली दफा मिलूंगा ना तो उसका चेहरा देखते ही अच्छाइयां छोड़कर सबसे पहले उसकी गलती सोचूंगा, इसको मैंने फला गुनाह करते देखा था और मैं भूल जाता हूं कि खुदा ने मुझे पता नहीं कितने गुनाह करते देखा है। अगर मेरे गुनाहों पे खुदा मुझसे पेश आता ना तो मैं एक या अल्लाह भी नहीं कह सकता था, मुझे भगा देता, अल्लाह अकबर कह के मैं एक नमाज भी नहीं पढ़ सकता था, वो मुझे भगा देता कि तू है कौन जो मेरे सामने अल्लाह अकबर कहने खड़ा हुआ है, इतने तो तेरे गुनाह पीछे पड़े हुए। उसने मुझे कबूल किया है मेरे तमाम तर गुनाहों के साथ, उसके बाद मुझसे कहता है कि तौबा करो, मुझसे कहता है कि मेरे नजदीक आओ, अपने गुनाहों की इस्तगफार करो, لیکن میں اگر کسی کے گناہ کو جان لیتا ہوں تو بس حکم لگاتا ہوں، کہتا ہوں غلط ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ مجھے اپنے بچے کو سکھانا پڑے گا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے کسی نے غلطی کی ہے، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، ہمیں بھی تو خدا نے قبول کیا ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی بے احترامی کریں اس وجہ سے کہ اس میں فلاں غلطی ہے۔ اس میں جہاں غلطی ہے وہاں اچھائیاں بھی ہیں۔ دل کو کھولو۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایک معنی میں کہتے ہیں شرح صدر۔ دل میں جگہ ہونی چاہیے، ہم اپنی بات پر سب کے اوپر لیبل نہ لگائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اخلاق میں بھی صحیح نہیں ہے، سیاست میں بھی صحیح نہیں ہے۔ سیاسی مثال بھی عرض کر دوں، گرچہ اخلاق کے اوپر بات ہے لیکن سیاسی مثال بھی عرض کر دوں، تھوڑا سا حساس معاملہ بھی ہے۔ جہاں کوئی میری فکر سے 19-20 ہوا، میں نے کہا یہ تو ضد انقلاب ہے، کس نے حق دیا مجھے؟ میں نے اپنے لیے حق خود بنا ہے؟ میں نے کیوں اس کام کو کیا ہوا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے، جو میں ابھی تک سمجھ پاتا ہوں وہ یہ کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں سٹیمپنگ کرنا شروع کر دوں، یہ صحیح یہ غلط، یہ صحیح یہ غلط، یہ مجھے حق نہیں ہے۔ جو مجھے حق ہے وہ یہ کہ میں حق کو پہچانوں اور حق کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں، حق کی تبلیغ کروں اور دل کو تھوڑا سا کھلا رکھوں۔ اگر امام خمینی بھی یہ کام کرتے نا، تو ان کے ساتھ چلنے والوں میں ابتدا میں ذرا آپ دیکھیں گے کمیونسٹ بھی شامل تھے۔ کیوں انہوں نے جگہ دی کہ کمیونسٹ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کو بھی موقع دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے موقع نہیں دیا منافقوں کو، سب کو موقع دیتے تھے، انہوں نے سٹیمپنگ نہیں کی۔ اللہ ہی بتاتے تھے مومن یہ ہوتا ہے، منافق یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جب تک خود نہیں جاتے تھے نہیں بھیجتے تھے ان کو۔ میرا اپنا ہی خیال ہے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، تو مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا، اپنے اولاد کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا، اور اس کو بھی ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹا تم میں ایک خوبی ہے نا، جو تمہارے تم جس کو کہہ رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے، نہیں معلوم تم میں کتنی برائیاں ہیں، جو اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی، وہ سب دو اپنی فکر کو۔ یہ وسعت قلبی ہر معاشرے میں کام کرنے والے کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل پر۔ آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات شاید نوٹ کی ہوگی، جو میں بار بار جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ایڈ کرتا جا رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے اندر ایک مشکل آ جاتی ہے، اگر میں ایک کام کر رہا ہوں، دوسرا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اپنے کام کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، ظاہر میں غلط کام تو نہیں کروں گا، صحیح ہوگا تو کروں گا، اور دوسرے کے بارے میں میری رائے کیا ہے؟ زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیا مجھ میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ میں کہوں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے اور وہ جو دوسرا کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے؟ معاشرے میں ایک کام تھوڑی ہے کرنے کا، 10 کام ہوتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں کہ میں کہوں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو دوسرے کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، نتیجہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہوں نا، کہ جو میرا فیصلہ ہے بس وہ صحیح ہے اور باقی سب کے فیصلے غلط ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ علم ہونا اچھا ہے لیکن لیبل لگانا یہ اچھا نہیں ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا دلوں کو کھول لیجئے۔ ہم لوگ بڑی بڑی مصیبتوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم لوگ 15-20 سال پہلے، بلکہ کچھ وقت پہلے تک بھی عجیب و غریب اختلافات میں گھسے رہے ہیں جو دینداروں میں رہے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے ہم ان مسائل کو تھوڑا بہت دبانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ابھی وہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں۔ میں اس سے زیادہ تشریح کے ساتھ نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں سوئے ہوئے دوبارہ جاگ کر دوبارہ نہ شروع کر دیں پھر وہی سب کچھ۔ تو ہم لوگ کچھ مسائل کو گزار کے آ گئے ہیں یہاں تک۔ وہ کس طریقے سے گزارے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے گزارے ہیں کہ پہلے کا جو طریقہ کار تھا نا، جو میرا ہے وہ صحیح ہے، جو دوسرے کا ہے وہ غلط ہے۔ ابھی تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، دونوں کا صحیح ہے، میرا والا بھی صحیح ہے، اس کا والا بھی صحیح ہے، یہ بہتر راستہ ہے ہمارے لیے۔ معاشرے میں ایک اصل ہے، ایک اصول ہے، وہ کیا ہے؟ کاموں کی تقسیم۔ یہ معاشرے کا اصول ہے۔ جو کپڑے آپ نے پہنے آپ نے بنے، نہیں بنے، جو جوتے آپ نے پہنے آپ نے سیے ہیں؟ نہیں سیے ہیں، قدیم زمانے سے ایسا ہی ہے. ایک آدمی جلاہا ہوتا ہے کپڑے سیتا ہے، ایک آدمی جوتے سیتا ہے، ایک آدمی فصل اگاتا ہے، ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے. یہ سب دنیا بھر میں ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کاموں کی تقسیم. کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ سوسائٹیز میں چھوٹے چھوٹے کام بھی تقسیم کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر ہر آدمی مصنف بنے گا؟ نہیں. ہر آدمی مقرر بنے گا؟ نہیں. ہر آدمی فلا کام کرے گا؟ نہیں. ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے. اس وسعت کو اپنے دلوں میں لے کر آئے کہ ٹھیک ہے میرا بھی ایک کام ہے، اس کا بھی ایک کام ہے، بظاہر میرا کام زیادہ اچھا لگ رہا ہے، میں کر رہا ہوں، لیکن جو دوسرا کر رہا ہے اس کو بھی اہمیت دیں. یہ بچوں سے شروع ہوتا ہے اور بڑوں تک چلتا ہے. اس کو ہم وسعت قلبی کہتے ہیں. بچوں کے دلوں میں وسعت لے کر آئے. آپ کا بچہ، میرا بچہ، آپ کے میرے سامنے آ کر کسی بچے کی برائی کرے، میں نہیں کہہ رہا ڈانٹ دیں اسے کہ کیوں برائی کی، سن لیں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے آپ کے بچے کی ذہنیت کہاں جا رہی ہے. سنیں اچھے طریقے سے. یہ جو مشورہ میں دوں گا، باپ ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے بچوں کی باتوں کو سنیں. آپ سنیں گے ہی نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر پک کیا رہا ہے. سنتے رہے، سننے اچھی طریقے سے، آپ کو اندازہ ہو گیا اس بچے، میرے بچے کے دل میں کسی بچے کے لیے نفرت آ گئی ہے، یہ اس سے چڑھنے لگا ہے. آپ نے سن لیا، آپ نے سمجھ لیا، اب آپ کی محنت شروع ہو جانی چاہیے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے بچے میں یہ جو چڑ آئی ہے، آئی کیوں ہے، کیوں اتنا چڑ رہا ہے. مثلا فوراً آپ باپ ہونے کے ناطے، اس سے وابستہ ہونے کے ناطے سوچیں گے میرے بچے میں کوئی برائی نہیں ہے، ساری برائی اس دوسرے کے اندر ہے. ظاہر ذہن میں آئے گا. پہلے مرحلے میں تو اس کو صحیح کر لیں، اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں، جتنی غلطی اس کی ہوگی عین ممکن ہے میرے بچے کی ہوگی. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا بچہ صحیح ہوگا اس کا بچہ غلط ہوگا، یہ تو امکان ہے کہ دونوں نے غلطی کی ہو، لیکن یہ سوچوں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے ساری غلطی کی ہے، نہیں، یہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. آپ بچے کی حمایت کریں. اب یہ لگے گا کہ میں تربیت کے سے پھسلتے پھسلتے بچوں کی نفسیات پہ پوری کلاس لینے کے اوپر آ گیا، لیکن ایک بات بھی عرض کروں گا، بچے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں، یہ احساس ہونا چاہیے. بچے کو تنہا نہ چھوڑیے گا. جو بچے ماں باپ سے بات نہیں کہہ پاتے وہ بہت سخت نفسیاتی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں بن پاتا، پھر بہت مصیبت آتی ہے ان بیچاروں کے اوپر. دروازہ بند نہیں کریں کبھی بھی، بول رہے بولنے دیں، آپ نے سمجھ لیا اس میں یہ خرابی ہے، اب اس کو سالو کریں. کیسے سالو کریں؟ آپ دیکھیں بچے کے اندر چڑ کیوں ہے، یہ دوسروں کو اتنی کم نظر سے کیوں دیکھ رہا ہے، آیا اس کو کسی چیز کا غرور آ گیا ہے، آیا اس کو خاندان کی طرف سے کوئی غرور مل گیا ہے. مثلا نمبر اچھے آتے ہیں تو باقی سب کو نکما سمجھتا ہے، نہیں معلوم شکل صورت کا خوبصورت ہے باقی سب کو بدصورت سمجھتا ہے، نہیں معلوم ٹیچر اس کو زیادہ تعریف سے دیکھتے ہیں تو باقی سب کو سمجھتا ہے سب غلط کر رہے ہیں، یا کوئی بھی چڑ. ممکن ہے کلاس میں کمزور ہو تو جو اچھا پڑھنے والا ہے اس سے بغض لے کے بیٹھ گیا ہے کہ اس کو کیوں ٹیچرز تعریف کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، خاندان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا کوئی بچہ نوہے اچھے پڑھتا ہے، دوسرے بچے خود بخود اس سے چڑھنے لگیں گے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی الٹا ہوتا ہے. آپ جا کر سب سے پہلے تجزیہ تحلیل کریں، یہ ہوا کیا ہے، اس بچے کے ساتھ یہ مشکل آئی کیوں ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بدترین کام آپ کیا کریں، نعوذ باللہ تعالی، ایک بات بہت بری کہ آپ سنیں ہی نہیں غلط کام. دوسری بہت غلط بات، اس نے کہا فلاں غلط ہے، آپ نے کہا ہاں بالکل غلط ہے. جس دن ہمارا بچہ کسی کو پیٹ کے آتا ہے ہمیں برا لگتا ہے، اور جس دن خود پیٹ کے آتا ہے، آپ کو مجھے جس دن پیٹ کر آئے اس دن ایسے فیل کرنا ہوگا جیسے آج پیٹ کے آیا ہے. کیوں؟ کم سے کم شیطان کے ہاتھوں پٹ کے آیا ہے آج. یہ کیوں کسی کو مارا؟ اس طرح سے دیکھنا پڑے گا، پھر آپ بچے کے اندر گراؤنڈ بنا پائیں گے. اچھا آپ کہیں گے کہ ہم نے کہاں بات شروع کی تھی معاشرے سے اور کہاں پہ لا کے ختم کی، یہ جو آج بڑے ہیں یہ کل کبھی بچے سے تھے، وہیں سے عادتیں شروع ہوئی ہیں، وہیں سے ان کے دلوں میں جگہیں بنی ہیں، कि भाई किसी का बुग्ज लेके बैठ गए, किसी की हसद लेके बैठ गए, किसी की नफरत लेके बैठ गए। कुछ बच्चे जिनके अंदर ये चीजें बहुत कम होती है, उनकी जिंदगी निस्बतन कहीं आसान है। फिर अब इसको जरा सा रोक कर एक और गुफ्तगु करेंगे जो कल किसी ने सवाल में उठाई, वो ये कि अब अगर हो चुका है तो क्या करें। ये पॉइंट्स अच्छे हैं, कहने वाला कह रहा है कि पॉइंट्स अच्छे हैं, मानते हैं पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर पानी गुजर चुका है अब क्या करें, तो चंद नुकात बहुत तेजी के साथ इस सिलसिले में भी अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक तो ये कि मामले को कभी भी हाथ से निकला हुआ मत सोचिएगा। इंसान है, एक दफा आपने देखा हो ना, पत्थर को तराशते हैं उससे मुजस्मा बनाते हैं, तो एक गलत स्ट्राइक लग जाए और जहां पे कान बनना था वो कट जाए, अब कुछ नहीं हो सकता, उस साइज का मुजस्मा नहीं बनेगा। आप छोटा बना ले शायद बन जाएगा, वो साइज नहीं आएगा। इंसान में ऐसा नहीं है, आप इसको सही कर सकते हैं, कितना ही खराब क्यों ना हो गया हो सही कर सकते हैं। इस उम्मीद पे खराब नहीं कीजिएगा कि बाद में सही कर लेंगे, ये अलग मामला है। हम बोलने वालों को दोनों तरफ का बोलना पड़ता है ताकि बाद में कोई पकड़ ना ले कि आपने उधर का क्यों नहीं कहा, बहुत ज्यादा करते हैं, तो अब हम दोनों तरफ का फौरन बोल देते हैं। ठीक है, खुदा माफ करता है, लेकिन इस उम्मीद पे कि माफ कर देगा गुनाह शुरू कर दूं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि उम्मीद तो है ना कि खुदा बख्श देगा, तो मैं इस उम्मीद पे गुनाह क्यों ना करूं। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैंने पढ़ा है कि कोई आदमी 10 मंजिला से गिरा फिर भी बच गया, इस उम्मीद पे कोई छलांग मारेगा कि मैं भी वही निकलूंगा जो बच गया था। वो भाई वो लाखों में एक था, बाकी पता नहीं 99,999 लोग मरे हैं, तो तुम कहां छलांग मारोगे इस उम्मीद के ऊपर। इसी तरह बच्चे का मामला भी है, ये तो है कि कहीं पर भी खराब हुआ हुआ है, संभाला जा सकता है इंशाअल्लाह, लेकिन क्या इस उम्मीद पे बिगाड़ सकते हैं? नहीं, आप बिगाड़ नहीं सकते, बुरा होगा इसका। और वो इसके लिए बहुत खूबसूरत एक ईमेल के अंदर मिसाल आई थी, ईमेल में एक मिसाल आई थी। बाद वक्त कभी कभी कारामद ईमेल भी आ ही जाते हैं, फसूल तो बहुत आते हैं खैर एसएमएस ईमेल, लेकिन कारामद भी आते हैं। मसलन एक ने किसी ने मिसाल दी, उसने कहा कि किसी बच्चे को गुस्सा बहुत आता था, तो उसने बाप से, बाप ने देखा कि मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है और बहुत गुस्सा करता है, तो उसने बेटे से कहा कि देखो जब भी गुस्सा आए ना तो दीवार पे एक कील ठोंक देना। उसने कहा ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं किया, कहा जब भी गुस्सा करो कोई बात नहीं, जितना गुस्सा है दीवार पे कील ठोंक देना। उसने एक कील ठोंकी, दो तीन चार दीवार पे कीले ही कीले भर गई। बाप ने कहा देखो बेटा बहुत गुस्सा कर लिया है, बहुत कीलें ठोंक ली हैं, अब एक काम करो जिनको तुमने नाराज किया है ना अब उन्हें खुश करो, और जब खुश करने में कामयाब हो जाओ ना तो एक कील बाहर निकाल लेना। बच्चा भी शायद थोड़ा सा अकलमंद रहा होगा, उसने कहा ठीक है, अब जिनको मैंने नाराज किया था उन्हें खुश करता हूं और मैं सारी कीले निकाल लूंगा। बाप ने कहा बिस्मिल्लाह शुरू करो, सारी कीले निकाल ली, कीले निकाल ली। एक दिन बाप को कहा देखो बाबा मैंने सारी कीले निकाल ली, उसने कहा बेटा दीवार का असर देखा, कीले तो तुमने सारी निकालनी है लेकिन दीवार देख रहे हो तबाह हो गई है। कितना ही तुम दूसरों को खुश कर लो ना कुछ रह जाएगा, उसको क्या करोगे, कौन दोबारा दीवार बनाएगा। फिर एक दफा खराब करेंगे ना फिर वापस लाएंगे, आ तो जाएगा लेकिन कुछ रहेगा, कुछ मसला रहेगा। हाँ कभी होता है लुत्फ खुदा हो जाए, लुत्फ खुदा शामिल हाल हो, मामला बिल्कुल जीरो मीटर हो जाए। वो जो मैंने मैकेनिक वाली दास्तान सुनाई थी, क्यों मैंने उससे, उसने मुझसे कहा गाड़ी का ख्याल करो, मैंने कहा तुम हो ना मैं इससे ज्यादा ख्याल नहीं करता, कहने लगा मौलाना मैं मैकेनिक हूं खुदा नहीं हूं, आप गाड़ी खराब करके लाओगे मैं उसको सही करूंगा, चलेगी सही लेकिन वो नई वाली नहीं होगी। ये खुदा होता है जो तौबा करता है तो बिल्कुल साफ कर देता है, ये खुदा है वो ये करता है। हाँ बच्चा है नाउज बिल्ला कहीं बिगड़ गया, मैंने उसको सही करने की कोशिश की शायद सही हो जाएगा, लेकिन स्क्रैच हो नहीं जाते, बहुत मुसीबत है। खुदा कोई लुत्फ कर दे اور اس کو زیرو میٹر کر دے تو کر دے، ورنہ بہت مشکل کام ہے. ہاں یہ ہے کہ بدلہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اب تو تعلقات میں مشکل آ گئی ہے، اب نعوذ باللہ تعالی بچے کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑے گی، محنت زیادہ کرنی پڑے گی. مثلا اب بچہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے. ایک وقت تھا وہ ہمارے پاس آتا تھا کہ ہمیں ساتھ بٹھا لو، ہم اسے بھگا دیتے تھے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب کچھ ٹرکس کرنی پڑیں گی، اب کوئی ایسی ایکٹیویٹی نکالنی پڑے گی کہ اس سے بات کرنے کا دروازہ دوبارہ کھل جائے، کچھ کرنا پڑے گا. جس زمانے میں سیکیورٹی کے مسائل کم تھے تو میں بچوں کو لے کر لانگ ڈرائیو پہ چلا جاتا تھا کہ جب گاڑی بند ہوگی، سپر ہائی وے پہ ہوگی تو بات کس سے کریں گے؟ پھر خواہ نہ خواہ ہم سے ہی بات کریں گے نا، پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ٹرک کریں، کچھ کریں کہ دروازے دوبارہ کھلیں، بچوں کو تفریح پہ لے کے جائیں، بچوں کی پسند ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی ٹرک ہے، بچوں کی پسند ناپسند کو نکالیں. آپ کہیں گے اس کی ساری پسند غلط ہیں، کوئی تو صحیح ہوگی، کوئی تو اچھائی بھی ہوگی، اس کو نکالیں، اس کے اوپر محنت کریں. آپ کے اور بچے کے درمیان گفتگو کا دروازہ دوبارہ کھلے، سب سے پہلا کام یہاں پر ہے. گفتگو کا دروازہ کھلا، اس کے بعد اب آپ پوچھے گا اب آپ اس میں صحیح کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جو کچھ بھی صحیح کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اس کو اپنے اندر صحیح کر لیں، پہلے اپنے اندر صحیح کر لیں. آپ اس کا غصہ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے اپنا غصہ صحیح کر لیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں بچہ کتاب پڑھے، اپنے آپ سے پوچھو میں خود کتنی پڑھ رہا ہوں. آپ یہ چاہ رہے ہیں بچہ عبادتیں کرے، آپ پوچھو اپنے آپ سے میں خود کتنی عبادتیں کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کہیں میں بہت عبادتیں کر رہا ہوں اور وہ نہیں کر رہا، محنت کرو، ہلکا ہلکا چلائیں. ایک کمی جو ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، ہم بچوں سے اچانک بڑی چیزوں کو توقع کرنے لگتے ہیں. اچانک توقع نہ کریں. میں نے ان عالم کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جن کے پاس کوئی آدمی آیا کہنے لگا میں کنجوس ہوں میرا علاج کریں، انہوں نے کہا ہاں میں علاج کرتا ہوں، تو لوگ سمجھے کہ یہ کہیں گے صدقہ دو، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ کرو، جب جیب سے نوٹ دینے لگو تو پہلے نیا والا نوٹ دینا آہستہ آہستہ. تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ نیا نوٹ دے گا تو کنجوسی ختم ہو جائے گی؟ کہنے کہ ہاں کچھ دینے کی ہمت تو بنے گی نا کم از کم، آہستہ آہستہ کرو. ایک بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ اس کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں دن کی ساری پانچ وقت کی نمازیں اچانک شروع کرے، نہیں کرے گا. توفیق مل جائے تو کر لے گا، ویسے نہیں کرے گا. آپ کہاں سے شروع کریں؟ اس سے پوچھیں بیٹا جو سب سے آسان نماز ہے وہ کون سی ہے، یہاں سے شروع کرو، چھوٹی سی جگہ سے شروع کریں جو سخت ہیں. جو بچہ اچھا ہے تھوڑا بہت سمجھایا اس نے پانچ وقت کی نمازیں شروع کر دیں، بہت ہی اچھا ہے. تو اگر نہیں ہے ہلکی سی جگہ سے شروع کریں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی بچہ ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے، سات دن کرتا ہے اور مجھ سے کوئی کہے اس کا علاج کرو، تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا یہ ایک جھٹکے میں چھوڑنے والا ہے یا آہستہ آہستہ چھوڑنے والا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جیسی بات کرو وہ یوں جھٹکے میں چھوڑتے ہیں. پھر اگر ایسا ہے تو پھر ویسا کیا جائے، اور اگر ویسا ہے کہ جو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں تو میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا ایسا کرو شب جمعہ مت کرنا، ایک شب چھوڑ دو آہستہ آہستہ. صبر چاہیے، انبیاء کا صبر چاہیے، آہستہ آہستہ کام کرو. یہ جنہوں نے قومیں بنائی ہیں، جن لیڈرز نے، انہوں نے راتوں میں بنائی ہیں، شبوں شبوں میں بنا لی. مثلا شہید چمران لبنان پہنچے تو جوانوں کا کیا عالم تھا، جب وہ شہید ہوئے تو حزب اللہ تھی. انہوں نے ایک رات میں کر لیا ہوگا، یہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے ایک رات میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہے، اگر تبدیل بھی کیا ہے تو ہمیں بھی دیر لگی ہے. تو بچوں کو کہاں دیر لگے گی، ایک ہی رات میں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ ہو. امید رکھیں، دعا بھی کریں، ترکیب کے ساتھ محنت کریں، اور تھوڑا سا ایک اور روایت پر عمل کریں جو آیت اللہ بہاؤدینی نے ایک دن بتائی تھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن دوبارہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وقت اختتام پر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد، عجل فس. فرمایا العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی، سلسہو التدبیر، ون تھرڈ پلاننگ کرو. ون تھرڈ کیا ہے؟ پلاننگ کرو. ٹو تھرڈ سلسہ ہو التغافل، تھوڑا سا اگنور کرو، اگنور کرو، نظر انداز کرو. کن باتوں کو نظر انداز کروں؟ فلاں نے جو یہ جملہ کہا نا، وہ میرے اوپر یہ طنز کر رہا تھا، نظر انداز کرو، جانے دو. بچے کیا ہمیشہ آپ سے اچھی باتیں کہیں گے؟ تھوڑا سا سختی کر کے دیکھیں پھر وہ کیا کہیں گے. وہ تو شکر ہے وہ جو کچھ ہمارے اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب ہمیں سننے کو نہیں ملتا ہے، ورنہ بعض اوقات بہت سخت بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا کریں؟ تھوڑا سا صبر کر، تغافل، تھوڑا سا نظر انداز کر. میں نہیں کہہ رہا نظر انداز کریں اتنا کریں کہ وہ گناہ کے اوپر جری بن جائے، جو میں نے کہا مجھے دونوں طرف کہنا پڑتا ہے. اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پروسیس میں ہیں، بچے کو آہستہ آہستہ لائن پہ لا رہے ہیں، غلطیاں بھی کرے گا، صبر کریں، صبر کریں. میں جس زمانے میں قم میں طالب علم ہوا کرتا تھا، اب تو قم کی یادیں رہتی ہیں، تو جس زمانے میں وہاں پہ مقیم تھا تو پاکستان آتا تھا. جب پاکستان آتا تھا تو ایک دو دوست احباب تھے جن پہ اپنی دانش میں تبلیغ کرتا تھا کہ بھئی یہ میرے دوست پرانے دوست ہیں، ان کو میں دیندار کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو مجھے یاد ہے وہ ایک دوست تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، اس کو پتہ نہیں نماز شب کی سناتا تھا، اس کی سناتا تھا، اس کی سناتا تھا. وہ میری بات سنتا تھا، اچانک پوچھتا تھا وہ تم نے جو جوتے لیے تھے وہ کہاں سے خریدے تھے؟ تو میرے دل پہ لگتا تھا جیسے چوری چل گئی کہ ارے میں کہاں کی باتیں کر رہا ہوں، اور اس بیوقوف کے دماغ میں جوتے یاد آ گئے کہ کہاں سے لیے تھے. مجھے بہت برا لگتا تھا، اب میں سوچتا تھا کہ انسان نہیں بننے والا، یہ ادھر ادھر کی سوچتا رہتا ہے. ہم لوگ تھوڑے جلد باز ہیں، ہم لوگ تھوڑے جلد باز ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی چیز دماغ میں آتی ہے تو اسے سوچنے لگتے ہیں. تو خدا بھی یہی کہتا ہوگا کہ یہ مانگ رہا ہے یا اپنی سوچ رہا ہے. نہیں ہوتا تو ہے کمیل کے اندر، کبھی نمازوں کے اندر ایسی ہو جاتا ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیچھے سوچ رہا ہے پانی آیا ہے نہیں آیا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، کمی ہے نا ہمارے اندر. تو وہ جو اگر دوسرا ہمارے ساتھ کرے تو برا کیوں لگتا ہے پھر اتنا؟ تھوڑا صبر چاہیے، بچوں کے ساتھ بہت صبر چاہیے، خاص کر آج کے زمانے میں بچوں کے ساتھ بہت صبر چاہیے. پہلے بھی چاہیے ہوگا، چونکہ ہمارا زمانہ نہیں تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کم چاہیے ہوگا، اس زمانے بھی چاہیے ہوتا ہوگا، آج تو بہت چاہیے، ہمیں بھی بہت چاہیے. تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کو کھولیں، ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو ان کی خرابیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور جزا ضرور دیں، سزا کم دیں، جزا ضرور دیں. ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے. ہم انبیاء سے صرف نذیر نذیر سیکھتے ہیں، بشیر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. دونوں کو سیکھیں، بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں، سزا بھی دیں لیکن خاص خاص موقعوں پر. زیادہ تر کیا کریں؟ جزا سے کام لیں، جزا سے کام لیں. کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ محبت بڑھے گی. اللہ کتنی چیزوں پہ انعام دیتا ہے اور کچھ چیزوں پہ سزا دیتا ہے. انعام کتنی چیزوں پہ دیتا ہے اور سزا چھوٹی چھوٹی چیزیں گنواتا کہتا ہے یہ دیکھو یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، باقی سب صحیح ہے. کتنا بشارت کتنی دکھاتا ہے، آسان کتنا بناتا ہے، کہتا ہے ہم نے شریعت کو آسان بنا کے بھیجا ہے. بچوں کے لیے ایسے کریں، آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے. ہم سب میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہوگا. میں سوچا تھا کہ آج میں جو دنیا پرستوں نے نظام بنایا ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اس کو سنانے میں تھوڑا سا سختیاں لگتی ہیں، کہ اس کو سنانے لگتے ہیں تو غصہ بھی آتا ہے تھوڑا کہ یہ دنیا میں کیا بنا ہوا ہے. شب جمعہ شاید اس کی مناسبت سے اچھا نہیں تھا، تو میں نے کہا شب جمعہ ہم اپنی اپنی باتیں کر لیں، پھر کل انشاءاللہ وہ جو کچھ گڑبڑ چل رہی ہے تھوڑا اس کا بھی ویو کر لیں، ریویو کر لیں. کیوں؟ یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے، جو ہمیں غلط راستے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کیسے لے جا رہے ہیں غلط راستے پہ. لیکن اس کا شب جمعہ کی مناسبت سے شاید یہ موضوع زیادہ مناسب رہا کہ ہم بچوں کے اوپر محنت کریں. اور آخری بات اور عرض کروں گا اس سلسلے میں، اللہ سے توسل کرنے سے کیا نصیب نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ مل سکتا ہے. ایک عجیب تھا، کسی نے خط لکھا آیت اللہ بہجت کو، کسی بچی نے، اور اس نے لکھ کے بھیجا کہ میرا بھائی اچھا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دین پہ عمل نہیں کرتا، میں نے بہت کوشش کی ہے وہ عمل نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ آیت اللہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھ کے دعا کرو، جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہے طریقہ کار، اسے پڑھو، دعا کرو اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں رو، اللہ کی راہ میں رو، رونے سے خدا دیتا ہے، گڑ گڑانے سے خدا دیتا ہے، عاجزی سے مانگو تو خدا دیتا ہے. البتہ بعض اوقات امتحانات ہوتے ہوں گے، بعض اوقات نعوذ باللہ اس بھائی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہوگی تو شاید وہ رائے حق پہ نہ آ سکے، لیکن مانگنے سے کیا نہیں ملتا، سب کچھ نصیب ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ کو اور ہمیں خدا متعال نے سید الشہداء کا وسیلہ دیا. ہم لوگ شاید، مجھے لگتا ہے ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے موت سے پہلے کہ ہمیں ملا کیا ہے، ہمیں کیا مل گیا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر یہ نہ ملا ہوتا تو کیا ہوتا، اللہ اکبر، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اللہ اکبر، یزیدیت ہوتی، کفر ہوتا، نعوذ باللہ تعالی. کربلا ہوئی، سید الشہداء نے انسانیت کو بچا لیا، کربلا ہوئی تو ساری انسانی صفتیں بچ گئیں، شجاعت بچ گئی، ہمدردی بچ گئی، وفا، ایثار، جانساری، قربانی، سب صفتیں بچ گئیں. نہ ہوتی تو ختم ہو گیا تھا معاملہ، برائیاں پھیل جاتی، کفر کا نظام چھا جاتا اور لوگ نہیں معلوم کہاں چلے جاتے. سید الشہداء اپنی قربانیوں سے سب کچھ دے گئے اور ہمیں سید الشہداء کی کہیں سے محبت نصیب ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین. ہمیں جو سید الشہداء کی محبت نصیب ہوئی وہ ان کی قربانیوں کے ذریعے سے ہوئی. کس قربانی کا تذکرہ کریں؟ شب جمعہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ روایتوں کے مطابق انبیاء کا سید الشہداء کی زیارت گاہ پہ گزر ہوتا ہے، انبیاء بھی جاتے ہیں سید الشہداء کی زیارت گاہ پر، وقت کے امام تشریف لے جاتے ہیں سید الشہداء کی زیارت گاہ، ہم وہاں پہ نہیں ہیں لیکن سید الشہداء کو سلام تو کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سید الشہداء کے روضہ مبارک کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے مولا ہم تو آپ سے بہت دور بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ تو آپ کی زری تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ہمارے دل آپ کی زری کے ساتھ ہے، ہمارے دل آپ کے حرم کے ساتھ ہے. جو لوگ زیارت کر چکے ہیں وہ امام کی زری کو سوچیں، امام کے صحن مقدس کو، اور اپنے ذہن کے لے کر اندر لے کر آئیں کہ اہل بیت یہیں پر کہیں تشریف فرماؤں. تھوڑا سا اپنے آپ کو سید الشہداء سے جوڑنے کی کوشش کریں، سید الشہداء کے قلب مقدس کے اوپر جو مسائل گزرے ہیں، جو مصائب گزرے ہیں، ان کو سوچنے کی کوشش کریں. تو میں بار بار سوچتا ہوں سید الشہداء نے کربلا میں جسم کے ٹکڑے نہیں دیے، جگر کے ٹکڑے دیے. سید الشہداء محبتوں کو قربان کرنے آئے تھے. اگر سید الشہداء پورے واقع کربلا سے صرف علی اصغر کو قربان کرتے، واقع کربلا کے لیے کافی تھا. سید الشہداء نے تو ایک ایک مجاہد ایسا قربان کیا، اور شاید جو کیفیت سید الشہداء پر علی اکبر کو الوداع کرتے وقت آئی ہے. ایزو ہم طالب علم ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہم کچھ جملے بولتے ہیں اور اس سے لوگ روتے ہیں تو کچھ کچھ ہمیں غموں کا احساس ہوتا ہے، اور جب ہم اہل بیت کے جملات کو بولتے ہیں تو ان کے جملات کے پیچھے جو غم چھپے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میں کئی سال سے مصائب پڑھ رہا ہوں اور ان کئی سال کے مصائب میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ علی اکبر کی مصیبت کچھ اور ہے, علی اکبر کا معاملہ کچھ اور ہے. بہت سخت وقت گزرے ہیں سید الشہداء کے اوپر, مولا ابو الفضل کی شہادت کم نہیں ہے, الان ان کا سر زہری کہلوا دیا, لیکن حضرت علی اکبر کا معاملہ نہیں معلوم کیا معاملہ ہے. یعنی میں اپنے طور پہ سوچوں, طالب علم ہونے کے ناطے ان جملات کو دیکھوں, ایک بوڑھا باپ کھڑا ہے ایک جوان کو الوداع کر رہا ہے, اصل یہی سخت ہے. ہمارے بھی تو بچے ہیں نا, کبھی بچے کو موت کی طرف بھیجنا ہو تو ہمیں پتا چلے کہ بھائی اس میں کیا سختی ہوتی ہے. لیکن بچے تو ہمارے بھی ہیں نا, کبھی سخت جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو دل میں عجیب عجیب تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں. سید الشہداء کا بچہ کہیں نہیں جا رہا ہے, شمشیروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے. سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ پہلا منظر ہی عجیب تھا. جب علی اکبر آئے الوداع کرنے کے لیے, سید الشہداء جو الوداع کرنے آتا تھا اس سے کہتے تھے مت جاؤ مت جاؤ, علی اکبر آئے نا تو کہا جاؤ بیٹا جاؤ. وہ جو بہت خوبصورت سلام ہمارے یہاں بچپن سے سنا آ رہے ہیں, تقدم ولادی تقدم ولادی, اے میرے بچے بڑھو بڑھو. اے میرے مولا کس دل سے آپ نے کہا ہوگا کہ بڑھو. علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ہم سے تو الوداع کر رہے ہو, تمہیں تو بی بی زینب نے پالا ہے, جا کے اپنی بھوپھی سے بھی الوداع کرو. حضرت علی اکبر سادات کے خیموں کے اندر آئے خواتین سے الوداع کرنے کے لیے. ابھی جو راوی ہیں نا یہ پورے واقعات کو دیکھتے ہیں, ایک جملہ بولتے ہیں صرف, راوی ایک جملہ بولتا ہے, کہتا ہے اتنا ماتم عورتوں نے کبھی کسی اور پہ نہیں کیا تھا. اکبر شبیہ رسول بھی تھے, زینب کے پالے میں بھی تھے, حسین کے چہیتے بیٹے تھے, سب پہ ماتم تھا, اتنا ماتم کسی پہ نہیں تھا. اب وہ روایتیں جو ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ یہ کہ جب علی اکبر خواتین کے خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو پردہ ہٹاتے تھے کہ باہر آئیں, اچانک کوئی بیوی کہتی تھی اکبر ایک دفعہ اور مل لو, پھر اندر جاتے تھے. تو اس طرح روایت مشہور ہے کہ سات دفعہ پردہ اٹھا سات دفعہ پردہ گرا. عجب مرحلہ تھا. سکون سے عرض کروں گا, شب جمعہ میں نے روایت میں کہیں پڑھا, کوئی پڑھنے والا کہتا تھا شب جمعہ جب سید الشہداء کے روزے پر یہ مصائب پڑھے تو بی بی زینب بھی غش کھا گئی تھی. نہیں معلوم ان روایتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مصائب حضرت علی اکبر کے بہت شدید تھے. علامہ زیادہ در جوادی صاحب آل اللہ مقامہ, میں ان کی ذات سے عرض کر کے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اہل بیت کے مخلص خادم تھے, خدا ان کے درجات کو بلند کرے. شب جمعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب آخری دفعہ پردہ اٹھا تو کسی نے علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑا تو کہنے لگے کوئی خاتون نہیں ہوں گی کوئی بچی ہوگی جس نے پکڑا. کسی بچی نے پکڑا ہوگا. اس کے بعد عجیب جملہ لکھا انہوں نے, کہا مجلس کے اندر, فرمایا علی اکبر جب خواتین کے خیمے سے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا, بہت سخت ہوا ہوگا ان بیویوں کے لیے علی اکبر کو الوداع کرنا. علی اکبر سید الشہداء کے سامنے آئے, بابا کو الوداع کیا, سید الشہداء نے الوداع کیا. پھر ایک عجیب کام ہوا, سید الشہداء نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی, فرمایا خدایا میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً خلقاً ہر لحاظ سے تیرے نبی کا شبیہ ہے.
अभी सईद शोहदा ये दुआ कर रहे थे, पीछे गोया उमर साथ शमशीर लहरा कर कहता है बच्चे को भेजो मैं कत्ल करूंगा। पता नहीं किस नईम ने सईद शोहदा का दिल दुखाया। हजरत अली अकबर आगे बढ़े, अब दो रिवायतें यहां पर। हजरत अली अकबर आगे बढ़े, जब वो थोड़ा दूर गए तो उन्होंने एहसास किया सईद शोहदा पीछे पीछे आ रहे। सईद शोहदा से पूछा बाबा आपने अलविदा नहीं किया, अब मैं बूढ़े बाप की आवाज कहूं, मैं कहूंगा बेटा तुझे नहीं पता जवान को अलविदा करना कितना सख्त। बूढ़ा बाप है, जवान को कैसे अलविदा कर ले। एक और जुमला है सईद शोहदा का, हज़रत अली अकबर को अलविदा किया और अकबर से कहा बेटा दुश्मन तक पहुंचने से पहले मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना, तेरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहेगा। हजरत अली अकबर मैदान में गए, दो रिवायत से ज्यादा की सहमत में आपको और ना दूं। हजरत अली अकबर मैदान में गए और कारजार किया, शदीद जंग की, वापस आए और अपने बाबा से एक अजीब जुमला कहा, कहा बाबा अगर एक घूंट पानी का मिल जाता ये जो लोहा है ये गर्म हो गया है, इस लोहे ने मुझे थका दिया, अगर एक घूंट पानी का मिलता ना तो मैं जुमला पूरा करूं, मैं भी तो अली का बेटा हूं। अब सईद शोहदा क्या करे, आप में से जो बच्चों के बाप है ना मैं उनसे पूछूंगा और जो माए बैठी है उनसे पूछूंगा, अगर बच्चा आपके सामने आकर कहे बाबा एक घूंट पानी का दे दो कैसा दिल कटेगा कि बेटा तुझे तो चाहता हूं मैं, पानी दे भी सकता हूं लेकिन खुदा की खातिर सब्र कर रहा हूं। सईद शोहदा ने खुदा की खातिर सब्र किया, अली अकबर को हिम्मत दिलाई, कहा बेटा दोबारा जाके हमला कर, देखो अली अकबर तो जा तुम्हें पानी पिलाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें पानी पिलाएंगे। हजरत अली अकबर दोबारा वापस गए, सईद शोहदा का इम्तिहान इमामत होगा नहीं मालूम क्या होगा। हजरत अली अकबर दोबारा वापस गए, जमीन पर गिरे, ये जो अतराफ में लोग जमा हुए थे सारे बनी हुमैया के थे, ये हाशमी से बदला लेने के लिए आए हुए थे और अकबर शबीए रसूल थे, तो इन्होंने रसूल अल्लाह के जमाने से लेकर अब तक का बदला लिया अली अकबर के जिस्म से। शेख अब्बास कुम्मी रिवायत करते हैं, कहते हैं फकतलू हो इरबन इरबा, इन्होंने शमशीरों से अली अकबर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वकतलू हो इरबन इरबा, आपने सुन लिया ना बच्चे को टुकड़े किया रहे, हुसैन ने तो देखा मेरा अकबर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब हुसैन किस हिम्मत से चले, किन आंखों से देखे, तो गोया अली अकबर से कहा बेटा बाबा को आवाज तो दिखाई नहीं दे रहा। अकबर ने क्या किया, अकबर जो जमीन पे गिरे ना तो उनको याद आया मेरा बाबा कौन रहा होगा कि अकबर प्यासा मर गया, तो आवाज देकर कहा बाबा नाना ने पानी पिला दिया है। अला रसुल्लाह अल खौफ अल ज़ालिमीन। खुदा जिन्होंने अली अकबर पर शमशीर चलाई पत्थरीन अज़ाब में मुब्तला फरमा, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبِ يَنْقَلِبُونَ। खुदाया अली अकबर की कुर्बानी के सदके में वक्त के इमाम के जहूर में ताजील फरमा, उनके नाम के सदके में हम गुनाहगारों के तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा की मगफिरत फरमा। मातम हुसैन।